اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن کے عجائب رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہم اس کی مثالیں جو ہیں وہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. تو بعض انٹلیکچوئل اسکالرز نے اس کے اوپر محنت کی اور انہوں نے جو ہسٹری ڈیفائن کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کا زمانہ اگر ہم ٹریس کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو قرآن کی آیات میں چھپی ہوئی ہیں الفاظ کے اندر اس کو اور تاریخ کو ملاتے ہیں انسانیت کی کہ کہاں کوئی بادشاہ تھا. ظاہری بات ہے جب اتنا پرومیننٹلی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی ڈومین تھی, وہ رائٹ گیا اور لیفٹ گیا, ایسٹ گیا اور ویسٹ گیا, تو تاریخ میں کہیں نہ کہیں تو کوئی بادشاہ ہوگا جس سے آپ اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں. تو زیادہ تر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ کنگ سائرس تھا, اور یہ کنٹمپرری اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ کنگ سائرس تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے کی پرسنالٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی نہیں آئے تھے, اور یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً 1100 سال پرانی پرسنالٹی ہے جس کو وہ کنیکٹ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذوالقرنین تھا یہ ایران کا بادشاہ تھا, یہ پرشین امپائر کا ایک طرح سے فاؤنڈر تھا. اور ہم جانتے ہیں جب رسول اللہ آئے ہیں تو عربین پیننسولا کے رائٹ اور لیفٹ دو ہی بڑی امپائرز تھیں, ایک تھی رومن امپائر اور دوسری کون سی تھی؟ پرشین امپائر. یہی دونوں سپر پاور تھیں جو عرب کے رائٹ اور لیفٹ پر موجود تھیں. اور ان میں سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو پرشین امپائر تھی اس کا جو مین کنگ تھا, جو اس کا فاؤنڈر تھا, وہ یہ ذوالقرنین تھا. جہاں تک رومن امپائر کی بات ہے, مجھے اب آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ کو ہسٹری سے دلچسپی نہیں ہے, مگر میں آپ کو ایک اس کو مزے کے اینگل سے بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات تو یاد رہے گی. جو رومن امپائر تھی اس کا جو ہیڈ تھا, جو ٹاپ بادشاہ تھا, کنگ تھا, وہ کانسٹنٹائن تھا. کبھی نام سنا ہے کانسٹنٹائن؟ کانسٹنٹینوپل کبھی سنا ہے؟ اردو میں یا عربی میں اس کو کہتے ہیں قسطنطنیہ, یہ لفظ تو سنا ہوگا. مجھے یاد ہے ہمارے ابا بچپن میں کہتے تھے بول کے بتاؤ اور بولتی رہو, مطلب وہ ٹنگ ٹوسٹر نہیں ہوتے, بولتی رہو قسطنطنیہ قسطنطنیہ کچھ, تو آپ تھوڑی چار کے بعد آپ کی زبان جو ہے وہ سلپ کرنا شروع کر جاتی تھی. تو جو عرب کے ایک طرف ایک بہت بڑی کنگڈم تھی رومن امپائرز کی, اس میں جو لیڈنگ کنگ تھا ان کا, اور آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو وہ ساری اصحاب کہف سے ہسٹری یاد ہوگی کہ جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی پوری ڈومین کا مذہب ہوتا تھا, وہ پوری کی پوری کنگڈم کا مذہب ہوتا تھا. تو جو رومن امپائر تھا وہ تھا کانسٹنٹائن کنگ, اور یہ جو کانسٹنٹائن کنگ تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گیا تھا, اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی تھی. ابھی رسول اللہ نہیں آئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام آ کر جا چکے تھے, اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں ابھی؟ رومن امپائر کے کنگ کی, کانسٹنٹائن کی. کانسٹنٹائن بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ آیا ہے, اور رسول اللہ کے 200 سال پہلے, یعنی ابھی رسول اللہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس بادشاہ نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی تھی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور بن گیا تھا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا پوری رومن امپائر میں؟ وہ پوری رومن امپائر کرسچینٹی کے اوپر آ گئی تھی, صحیح؟ تو یہ ہوا تھا, یہ قسطنطنیہ کا نام جو ہے اسی طرح سے ملتا ہے. اچھا, جو یہ قسطنطنیہ ہے اس کو آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شاباش, ویری گڈ. قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل آج کا استنبول ہے, اور استنبول جو تھا وہ 850 ہجرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 800 سال کے بعد مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا تھا. سلطان محمد اس نے استنبول کو کانکر کیا تھا, اور استنبول ترکش زبان کا لفظ ہے, اور ترکش میں استنبول کو کہتے ہیں اسلام کا گڑھ, جہاں پر اسلام جو ہے وہ بہت اپنی جو ہے وہ پوری کی پوری کانسنٹریشن کے ساتھ ہو. تو استنبول سینٹر آف اسلام ٹرکی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن بنتا ہے. یہ کیپٹل تھا اس علاقے کا اس وقت. آپ کا کیپٹل کیا ہے پاکستان کا؟ اسلام آباد. اسلام آباد کو اگر آپ ذرا بریک کریں تو کیا مطلب بنے گا؟ اس کا بھی مطلب یہی ہے, سینٹر آف اسلام. تو بات یہ تھی کہ یہ جو رومن امپائر تھی اس کا کنگ تھا کانسٹنٹائن, اور یہ جو تھا یہ 200 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد جو تھا یہ کرسچن بن گیا تھا, اور پوری کنگڈم کرسچن ہو گئی تھی. ادھر جو دوسری طرف پرشین امپائر تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم پہلے کی اب بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو رومن امپائر کا وہ ایرا بتایا جو بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ ہے, اور میں آپ کو پرشین امپائر کا بتا رہی ہوں اس لیے کہ رومن امپائر بھی بہت پرانی تھی, آپ کو پتا ہے ان کے اندر جو ہے وہ بہت پرانے پرانے کنگ تھے, لیکن فوکس میں یہ کرا رہی ہوں ان میں کرسچینٹی آئی ہے رسول اللہ سے صرف 200 سال پہلے رومنس میں. پرشین میں توحید پہلے سے موجود تھی, اسی لیے کہتے ہیں کہ پرشین امپائر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے کی ہم بات اگر کریں تو یہ جو کنگ سائرس تھا یہ توحید پر تھا, جو بھی اس وقت کا ریلیجن تھا وہ توحید کا ریلیجن تھا, یہ اس کو مانتا تھا. اور یہ ایران کا بادشاہ تھا, اس کے برابر میں ایک اور بادشاہ تھا عراق کا نبوکٹ نظر. نبوکٹ نظر وہی ہے جس کی میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی, مومن تھا یا کافر تھا؟ کافر تھا. نبوکٹ نظر نے جیوز کے اوپر بڑا سخت جو تھا وہ ایک طرح کا عذاب مسلط کیا تھا اور اللہ کی طرف سے آیا تھا. یہ جب جیوز جو ہیں انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہلی شکست, پہلا ڈاؤن فال جو لائے وہ اسی نبوکٹ نظر کے ہاتھوں آیا تھا. ایک دن میں اس نے 133,000 جیوز کو قتل کیا تھا, جینوسائڈ ہوا تھا, اور 133,000 کو اپنے ساتھ یہ عراق لے گیا تھا بیبیلون قیدی بنا کے, جہاں پر یہ جیوز تقریباً 150 سال کیپٹیوٹی میں رہے ہیں. اور یہی نبوکڈ نظر تھا جس نے ٹیمپل آف سولومن کو بالکل گرا دیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اور یہی وہ وقت تھا جب جیوز کا تابوت سکینہ جو تھا وہ غائب ہو گیا تھا, جس کے اندر ان کی تورات بھی تھی اور سب ان کے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پرومیننٹ چیزیں تھیں وہ موجود تھیں. 150 سال یہ جب رہے ہیں نبوکڈ نظر کے انڈر ایز اے پرزنر, تو کیونکہ یہ مسلمان تھے, جیوز اپنے وقت کے مسلمان تھے نا, ادھر سے جو ایران کا بادشاہ تھا کنگ سائرس وہ اپنی جگہ توحید پر تھا. اس کو پتا چلا, اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں, کنگ سائرس جو تھا وہ بہت انصاف پھیلانے والا تھا, اور اگر آپ قرآن کے اینگل سے ذوالقرنین کو دیکھیں تو ذوالقرنین ہر اس جگہ پہنچتا تھا جہاں اس کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں لوگ مشکل میں ہیں, ان کو انصاف نہیں مل رہا. ذوالقرنین نے نبوکڈ نظر کو عراق میں آ کے شکست دی, اور جتنے جیوز تھے ان سب کو, جتنے بھی کیپٹیوز تھے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کو اجازت دے دی, اپنا غلام نہیں بنایا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کنٹمپرری سکالرز نے کنگ سائرس سے ذوالقرنین کو کیوں جوڑا ہے؟ اس لیے کہ ذوالقرنین کی کوالٹی یہ نظر آتی تھی کہ وہ اپنے بیک یارڈ بڑھانے کے لیے آگے سے آگے کنگڈمز کو ایکسپلور نہیں کرتا تھا, اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو انصاف دلانے کے لیے کام کیا کرتا تھا. تو اس کنگ سائرس نے نبوکڈ نظر کو شکست دی بیبیلون آ کے, اور جتنے بھی یہاں پر جیوز تھے قیدی ان سب کو اپنا غلام نہیں بنایا, ان ریسپانس ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ وہ ارض مقدس پر چلے جائیں, فلسطین چلے جائیں. پھر یہاں سے یہ سب لوگ جب جیوز جو تھے یہ یہاں سے بیت المقدس واپس گئے ہیں, پھر انہوں نے جا کے دوبارہ اپنا ہیکل بلٹ کیا تھا ٹیمپل آف سولومن. اب آپ کو پتا چلا کہ جیوز جو تھے ان کا سافٹ کارنر ذوالقرنین کے لیے کیوں تھا؟ یہ ریسپیکٹ کرتے تھے اس کی, محسن تھا ذوالقرنین ان کا. جبھی یہ جو بات کے اسکالرز انہوں نے ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر یہ بات کی ہے کہ اسی لیے یہ بات انہوں نے قریش کے لوگوں کو کہی تھی کہ آپ جا کر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ ہسٹری رسول اللہ کے پاس نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ عرب ان جنرل اور رسول اللہ کمپلیٹلی امی تھے, اور اتنا ہسٹری کا ٹریڈیشن جو ہے وہ ایک امی انسان کے پاس نہیں آ سکتا. تو کیونکہ وہ ذوالقرنین کو اتنا جانتے تھے کہ وہ ان کا محسن تھا اور ان کی نسلوں کو اس نے جو تھا وہ جنگی قیدی ہونے سے آزاد کروایا تھا, تو قریش کے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ معلوم کریں. اور ذوالقرنین جو تھا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تورات کے اندر ایز اے ریسپیکٹ فل ہستی مینشن ہے. اگر آپ آج بھی جو ہے وہ بائبل پڑھیں گی تو وہاں پر آپ کو اس کا ذکر جو ملتا ہے وہ اچھے الفاظ میں ملتا ہے, یہ ان کو اس کو اپنا محسن سمجھا کرتے تھے. تو یہ ذوالقرنین جس نے کہ آدھی دنیا پر جو تھا وہ رول کیا تھا, جو بھی اس وقت کی دنیا تھی, اور آپ دیکھیں کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر یہ دونوں کی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی, آپ کی زندگی میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر آ گئی تھیں. غزوہ تبوک وہ پہلا مائل سٹون تھا جس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو لیا, اور آہستہ آہستہ یہ دونوں امپائرز مسلمانوں کے انڈر آئی ہیں اور دونوں نے گھٹنے ٹیکے. حضرت عمر کے دور میں یہ دونوں امپائرز مسلمان ہو گئی تھیں, اس لیے کہ مسلمان یہاں پہنچ گئے تھے. استنبول تک مسلمان پہنچے ہیں 850 ہجرا میں پہنچے ہیں, سلطان محمد کے تھرو پہنچے ہیں. لیکن حضرت عمر کے دور میں پرشین امپائر اور رومن امپائر میں مسلمان جو تھے وہ آ گئے تھے. اور آپ دیکھیں سورہ روم آئی ہے مکی دور میں قرآن کے اندر, مکی سورت ہے سورہ روم، اور سورہ روم کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پروفیسی کہلوا دی تھی قرآن کی کہ مسلمان جو ہیں وہ روم پر غالب آ جائیں گے، غلبت الروم. اور یہ اس وقت آپ کی زبان سے کہلوایا گیا تھا جب آپ کے ساتھ ایمان والے صرف تقریباً 100 کے قریب تھے، صرف 100 صحابہ تھے آپ کے پاس جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری مسلمانوں کو اس وقت دے دی تھی. تو یہ ایک اسٹرانگ اوپینینز ہیں جس کی وجہ سے اسکالرس کہتے ہیں کہ کنگ سائرس اصل میں یہی تھا جو کہ ذوالقرنین ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی نے یہ بات مینشن کی تھی جب ہم حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھ رہے تھے، جب حضرت علی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا کوئی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم دیا گیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی علم نہیں دیا گیا سوائے کتاب کے فہم کے. صحیح. تو اسی طرح سے ہسٹری کے معاملات میں بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا فہم ایز لانگ ایز شریعت سے نہ ٹکرائے، یہ جو کلاسیکل اسکالرس ہیں ان کے کام سے، صحابہ کے عمل سے، رسول اللہ کی سنتوں احادیث سے نہ ٹکرائے، تو انسان اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے آگے جا سکتا ہے. تو یہ ایک آپ کو ذوالقرنین کی ہسٹری ملتی ہے. اور ذوالقرنین نے 3 ڈائریکشنز میں دنیا پر سفر کیا تھے. ایک وہ گیا تھا مغرب کی طرف میڈیٹیرین کے علاقے میں، ایک وہ گیا تھا مشرق کی طرف، اور وہ اینڈ تک گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکران کے ساحل تک آیا ہے اور اس کے آگے تک بھی گیا ہے. اور تیسرا اس کی جو مہم تھی وہ تھی شمال کی طرف، کیسپین سی سے بلیک سی تک گیا تھا. اور اگر آپ اس کو جوڑیں مسلمانوں کی ہسٹری سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی 3 ڈائریکشنز حضرت عمر نے اپنی ساری بیٹلز میں لی تھی. اور ایک طرح سے اسکالرس کہتے ہیں کہ بلو پرنٹ تھا ذوالقرنین کی جو 3 سفر تھے وہ حضرت عمر کے سفر میں، حضرت عمر کے خلافت میں مسلمانوں کی ساری ایفرٹس کا. تو یہ وہ علم ہے جس کو اسکالرز نے محنت کر کے سامنے رکھا ہے. واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے. اگین ہم اس میں کوئی بھی بات شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہمارا انکلینیشن ہوتا ہے کہ ہم ہسٹری کو پڑھیں اور ہسٹری کو جانیں اور ہسٹری سے ڈاٹس ملائیں، اسی لیے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی ہے کہ بعض اسکالرس کے نزدیک ذوالقرنین جو تھا وہ کنگ سائرس تھا. اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم. آپ اور میں بھی جب باہر جائیں تو اب شیورٹی کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ مت لگانا شروع کر دیں، ٹوڈے آئی نو ہو از ذوالقرنین، ایکچولی ہی واز کنگ آف سائرس. ایسے نہیں ہم کہیں گے. صحیح. آپ کا ایک علم ہے. اور اگین علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی ہمبلنس ہے، عاجزی ہے. اب آپ گھر جا کے خود سے سب کو بتانا شروع کر دیں گے، آئیں سب بیٹھ جائیں ڈائننگ ٹیبل پہ، آج ہسٹری کی کلاس ہوگی. اگر آپ کے گھر والے شوق سے سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنائیے تاکہ آج ہسٹری کی کلاس لے لیں آپ سے، کل پھر وہ آپ سے ذرا نماز پہ بھی ایک کلاس لے لیں، تو سنائیے. لیکن یہ کہ علم کے ساتھ عاجزی ضرور اپنے اندر لے کر آئیے. جس پھل پر جتنے درخت ہوتے ہیں اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر علم کا پھل لگ رہا ہے اور اللہ آپ کو علم کو عمل میں کنورٹ کر رہا ہے تو آپ نے اتنی عاجزی آتی جانی چاہیے. آگے فرمایا آیت نمبر 84 میں، انا مکنا لہو فی الارض، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے اس کو زمین میں کنٹرول دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان، ہر طرح کے مینز، ہر طرح کے ریسورسز عطا کیے تھے. بعض اسکالرز نے کہا سببم سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اسٹرانگ آرمی دی ہوئی تھی، جہاں جانا چاہتا تھا وہاں چلا جاتا تھا. اور مکنہ کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کو یہ ریسورسز دیے تھے. اور وہ تھا بھی ایسا بندہ جو اپنے ریسورسز کو اللہ سے کنیکٹ کرنے والا تھا، اپنی نعمتوں کو اللہ سے جوڑنے والا تھا. اور سببن کے اندر مختلف چیزیں اسکالرز نے بیان کی ہیں کہ اللہ نے کیا مینز دیے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بہت دی ہوئی تھی، نالج بہت تھی. بعض نے کہا کہ اس کے پاس مختلف زبانوں کا علم تھا. بعض نے کہا کہ اس کے پاس جو تھیں وہ ریسورسز اور ویپنز اور اسٹینڈنگ آرمیز، یہ بڑی مضبوط تھیں. بعض نے کہا کہ اس کا جو ریسورس تھا وہ اس کی طبیعت، اس کا ایماندار ہونا اور اس کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بننا، یہ اس کا ایک بہت بڑا ریسورس تھا جس کو آگے سے آگے لے کر گیا. اور اس کے بہت زیادہ فالوورز بھی آتے ہیں تاریخ میں، اور اسکالرز بھی سببن سے یہ چیز نکالتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے بہت سارے مینز تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے مینز تھے، قرآن نے چھوڑ دیا. جیسے قرآن کہتا ہے وَزِدْنَاهُمْ، اور ہم نے بڑھا دیا ان کو، تو آپ کا سوال اگلا آتا ہے کس چیز نے بڑھا دیا؟ آپ کہتی ہیں نا جیسے قرآن میں آتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور تم کو بڑھائیں گے, مگر کس چیز میں بڑھائیں گے قرآن کی یہ آیت نہیں بتاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, جب قرآن اس طرح سے چیزوں کو ایمبیگوس چھوڑ دیتا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ ہر خیر میں بڑھاتا ہے. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو مکنہ اقتدار دیا تھا اور اس کو سبب پرووائڈ کیے تھے, مینس پرووائڈ کیے تھے, اور مینس کو آگے ڈسکرائب نہیں کیا گیا, تو انلمیٹڈ ہے. آپ سوچتے جائیں اس کے پاس کیا کیا کچھ تھا. آپ امیجن تو کریں سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے مینس تھے. ہم گننا شروع کریں گے تو شاید ہماری ڈائریز بھر جائیں گی, اتنے مینس تھے ان کے پاس, اتنے ریسورسز تھے. تو اس کے لیے بھی یہاں پر یہی چیز سکالرز کہتے ہیں کہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے بہت سے ریسورسز تھے, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو بس ایمبیگوس چھوڑ دیا ہے, اور اس کے فالوورز بہت زیادہ تھے. سبابن کے اندر فالوورز بھی آتے ہیں, اس لیے کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے, بعض اوقات فالوورز ہوتے ہیں صرف دولت کی خاطر. وہ جب انسان کی دولت کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو انسان کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں. لیکن ذوالقرنین کے لیے آتا ہے کہ اس کے پاس بہت اچھے فالوورز تھے, کیونکہ یہ نیک انسان تھا, تو جو سنسیئر لوگ تھے وہ اس کے ساتھ آ کے جمع ہو جاتے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے اتنا سفر کیا اور اتنا لوگوں کی مدد کی, اکیلا تو لوگ ایک انسان سب کی مدد نہیں کر سکتا نا, کوئی بھی کام ون مین شو نہیں ہوتا ہے, اٹس اے ٹیم ورک. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ٹیم دی ہوئی تھی, پلاننگ کرنے والے, انجینئرنگ رکھنے والے, اب آپس میں اسٹریٹجیز بنانے والے, اس کو مشورے دینے والے بہت اچھے لوگ تھے. اسی طرح سے ایک اور کوئن کا ذکر آتا ہے قرآن میں, جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو بہت اچھے مینز دیے تھے. کون سی کوئن تھی؟ ملک سبا کی شیبا کوئن جو تھی. وہ اوتیت من کل شیء, ان کے الفاظ وہاں پر آتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک بہترین ملکہ بننے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ عطا کی تھیں. وہ آتیناہ من کل شیء سببا, اللہ نے اس کو نالج دی, اللہ نے اس کو ایریا آف کنسٹرکشن میں مہارت دی, اللہ نے اس کو لیڈرشپ دی, یہ سب چیزیں ہیں. اسی طرح سے آتا ہے یا علم و منازل الارض, ایک اور کوالٹی تھی جو ذوالقرنین کی تھی, وہ زمین میں نیویگیشن بڑے آرام سے کر لیتا تھا. آپ سوچیں, آپ میں سے جتنے بھی لوگ ایڈریس تلاش کرنے میں اچھے نہیں ہیں, ان کو کسی ایسی جگہ کا ایڈریس دے دیا جائے, آپ کو ایڈریس دے دیا جائے کہ آپ نے گلشن معمار میں فلاں گھر میں جانا ہے, آدھے لوگ تو یہیں فیزی ڈرنک کی طرح فلیٹ ہو جائیں گے, ہم تو نہیں پہنچ رہے. اور کوئی آپ کو کہے آپ سے کہ آپ کے پاس ڈرائیور بھی نہیں ہے, آپ کو خود جانا ہے, تو ہم پہنچتے ہوئے بالکل ہی گھبرائیں گے. ذوالقرنین کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیویگیشن کے راستے تلاش کرنے کی خاص صفت دی ہوئی تھی, جب اتنے آرام سے قوموں تک پہنچ جاتا تھا سفر کرتے ہوئے. عبد الرحمن ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف زبانوں کو سمجھنے کا علم دیا ہوا تھا, اور یہ بہت سی زبانیں بولتا بھی تھا, اور انہیں کوالٹیز کے ساتھ یہ اپنی آرمی کے ساتھ ٹریول کیا کرتا تھا. آگے آیا آیت 85, فاتبع سببا, تو اس نے ایک راستے کو لیا, یعنی اس نے اپنا ایک سفر شروع کیا. اب آپ کو اس کہانی میں اس بادشاہ کے تین اسپیسیفک سفر جو ہیں وہ ملیں گے. اس نے اپنی آرمی کو اپنے ساتھ لیا اور کسی لوکیشن کو فالو کرنا شروع کیا. فاتبع سببا, تو اس نے ایک سفر اختیار کیا. آیت 86, حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے اس سورج کو بلیک مڈ میں یا مرکی واٹر میں یا گرم چشمے میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا. جو بھی آپ اس کو لکھنا چاہیں, عین حمئه, ان کے کئی مفہوم عربی زبان میں نکلتے ہیں. اور وہ وہاں اس کے پاس پہنچا, اسے وہاں ایک قوم ملی. وجدا اندہا قوما, یہ جو ٹرم آئی ہے بلغ مغرب الشمس, کہاں پہنچا؟ بلغ مغرب الشمس سے پتا چل رہا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا. اور اگر آپ اپنی چاروں ڈائریکشن میں سے سورج کے غروب ہونے کی ڈائریکشن لیں تو وہ کون سی ڈائریکشن ہوتی ہے؟ ویسٹ. ویسٹ میں گیا, ٹھیک ہے, ویسٹ میں پہنچا, سورج ویسٹ میں غروب ہو جاتا ہے. اور زمین پر بات ہو رہی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سفر کرتے کرتے بلغ مغرب الشمس آسمان پر پہنچ گیا. آسمان پر نہیں پہنچا, رہا زمین پر ہی تھا, زمین کے کناروں پر پہنچ گیا تھا. اب وہ زمین کے کناروں میں اسکالرز نے اپنی اپنی رائے دی ہیں, واللہ عالم, لیکن یہ کہ آپ کو اگر آپ بعض اہل کتاب کی کتابیں پڑھیں گی یا آپ تورات پڑھیں گی, بعض تورات کے ایڈیشنز کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے تورات ایک نہیں ہے, جیسے قرآن ایک ہی ہے. تورات کے بائبل کے کئی ایڈیشنز ہیں اور کئی طرح کی بائبلز ہیں, تو وہ ایک طرح کی بائبل میں مینشن کرتے ہیں کہ جو ذوالقرنین تھا یہ سفر کرتے کرتے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر آسمان پہ پہنچ گیا تھا. آسمان پہ نہیں پہنچا تھا. اس کے اندر تمام علماء اسکالرس کا ہسٹورینس کا کنسنسس ہے کہ نہیں یہ زمین پر ہی بات ہو رہی ہے. یہ بات کہنا کہ آسمان پر پہنچ گیا تھا بیس لیس ہے. ہاں ویسٹ میں کہاں تک پہنچا واللہ عالم. اب وہ جو اپنے اپنے علم کے اوپر لوگ جو ہیں ایکسپلور کرتے رہیں تو وہ کرتے رہیں. واجدہ تغرب فی عین حمیئہ, تو اس نے وہاں پر کیا دیکھا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے, جس کا یوزلی ترجمہ کیا جاتا ہے عین حمیئہ کا گرم چشمے میں, بوائلنگ واٹر میں. حمیئہ جو ہے وہ کلاؤڈی چیز کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں, مرکی واٹر کے لیے بھی آتا ہے. یعنی کوئی بھی اصل میں یوں سمجھ لیں عین حمیئہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریگولر جگہ نہیں تھی, کوئی ریگولر لیک یا پونڈ نہیں تھا, بلکہ تھوڑا سا اسٹرینج تھا, ان یوژل تھا. اور اس نے اس کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا, یعنی سورج نے اس نے دیکھا کہ سورج اس کے اندر جا رہا ہے. دس از اے فریز جو کہ ایک ایکسپریشن ہے. آپ ابھی بھی جا کے سی ویو پہ کھڑی ہو جائیں سن سیٹ سے پہلے اور آپ سورج کو آبزرو کرتے رہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک وقت میں سورج پانی میں چلا گیا. تو دس از این ایکسپریشن, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ کھڑا ہوا تھا رائٹ پہ اور لیفٹ سے سورج پانی میں جا رہا تھا اور اس نے خود دیکھا سورج کو پوری بال کو زمین میں گرتے ہوئے. دس از این ایکسپریشن. اور جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح کا ایکسپریشن لے کر آتے ہیں تو یاد رکھیں پھر گنجائش کافی ہوتی ہے. جب بھی اسکالرز نے اپنے اپنے حساب سے جو ہیں وہ پھر چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے. حمیئہ بس ایسا یاد رکھیں, ایسی واٹر باڈی جو کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, سمندر بھی ہو سکتا ہے حمیئہ, چشمہ بھی ہو سکتا ہے, لیک بھی ہو سکتا ہے, پونڈ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بس ایک زبان دیکھیں یہاں پر ایمبیگوس رکھی ہے کہ سمندر میں اس نے یا گرم چشمے میں اس نے سمندر میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اب آپ اور میں اس کو جو ہے وہ اگزیکٹلی کسی بھی طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس کا یہ مطلب تھا. ہم جو بھی کہیں گے ہم کہیں گے واللہ عالم, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. حمیئہ کا لفظ قرآن میں سورہ حجر میں بھی آتا ہے, سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, یہی حَمَإٍ کا لفظ وہاں پر آیا ہے. ہم نے انسان کو کیسے مٹی سے پیدا کیا, سلسال کہتے ہیں کھنکھناتی ساؤنڈنگ کلے سے جس کے اندر آواز ہوتی ہے. اگر آپ پیزا ڈو بناتی ہیں تو جب آپ کا پیزا ڈو رائز ہو جاتا ہے تو آپ اگر اس پر زور سے ٹیپ کریں گی تو آپ کو ایک ساؤنڈنگ آواز آئے گی. تو اس انسان کو بھی ایسی مٹی سے بنایا گیا جس میں ییسٹ تھا سارٹ آف, جس میں ساؤنڈنگ کلے تھے. اور کیا تھا, من ہما ان مسنون آؤٹ آف ڈارک مڈ. تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ عین ان حمیئہ کا کرتے ہیں کہ وہ کالی کیچڑ میں ڈوب رہا تھا, بلیک مڈ میں ڈوب رہا تھا. تو یہ سارے مفہوم اس کے اندر بنتے ہیں. اگر آپ اور آپ کے سامنے یہ سارے مفہوم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کل کو کسی کورس کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوئی ایک لفظ سننے کو ملتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں غلط بتایا تھا. ابھی بھی میں نے آپ کو سارے مفہوم تو نہیں بتا دیے, ظاہری بات ہے اور بہت سی اس اینگل سے باتیں جو ہیں یہاں پر اسکالرز نے بتائی ہیں. بس اتنا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک واٹر باڈی میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. دس از اے سمپل اسٹیٹمنٹ جس میں آپ کی اور میری جو ہے وہ خیر ہو سکتی ہے. اچھا ڈارک کیوں کہا, عین حمیئہ ڈارک کیوں کہا. آپ دیکھیں جو سمندر یا جو واٹر باڈی جتنی ڈیپ ہوتی ہے اتنی گہری ہوتی ہے, اتنی دیکھنے میں ڈارک ہوتی ہے. آپ آبزرو کریں, آپ سمندر سے یا کسی بھی واٹر باڈی سے دور جاتے جائیں تو وہ آپ کو ڈارک سے ڈارک, ڈارک سے ڈارک, ڈارک سے ڈارک لگنے لگ جاتی ہے. اور اس کا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جتنا آپ اس کو گہرا پائیں گے اتنا وہ زیادہ آپ کو ڈارک محسوس ہوگی. تو دونوں فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو اسکالرز نے کہے. ایک یہ کہ وہ ڈسٹینس سے دیکھ رہا تھا, صحیح. جیسے آپ سمندر کو ڈسٹینس سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈارک لگے گا, جب آپ اس میں کھڑی ہو جائیں گی جا کے تو آپ کو اس کے نیچے کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اسکالرز کہتے ہیں حمیئہ گرم چشمہ جو تھا, جو یہاں مینشن کیا گیا کہ ڈارک اور گرم چشمہ تھا, مڈی تھا, مرکی واٹر تھا, وہ کیوں تھا اتنا گہرا یا اتنا ڈارک. دو وجہ ہو سکتی ہیں, کہ ذوالقرنین دور سے دیکھ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیپ اتنا تھا کہ وہ بہت ڈارک تھا. تو دونوں جو ریزنز ہیں وہ اسکالرز نے بیان کیے ہیں. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا, اور اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا اور اس قوم نے کیا کہا, قُلْنَا يَا ذُلْقَرْنَيْن, ہم نے اس سے کہا اے ذوالقرنین. اب اگر کوئی یہاں کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ذوالقرنین تو کیا یہ نبی تھے؟ نہیں, یہ نبی نہیں تھے. زیادہ اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. یہ بالکل وہی معاملہ ہو سکتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا, کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کر دیا تھا. یاد رکھیں الہام دین کے معاملات میں آج کسی پر نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. جب تک وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے, تو شریعت کے کسی حکم کے بارے میں الہام ہونے کی گنجائش تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی مشورے ایسے تھے جس کے بعد جو انہوں نے کہا اس پر آیت نازل ہو گئی. ایسا کئی مرتبہ ہوا. صحیح. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے, انبیاء پر وحی آتی تھی اور الہام کا دروازہ دین کے اینگل سے کھلا ہوا تھا. آخر اذان دینے کا جو مشورہ تھا وہ رسول اللہ کو تو نہیں تھا, کسی انسان کے دل میں اللہ نے الہام کیا تھا اور پھر اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا کیونکہ رسول اللہ موجود تھے. صحیح. آج جبکہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں, آج کسی کو دین کے بارے میں الہام نہیں ہو سکتا. یہ علماء کا کمپلیٹ کنسنسس ہے. آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ چار کی جگہ تین نمازیں بھی کافی ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے بالکل غلط کہہ رہا ہے. آج کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آپ یہ سورج جو ہے یہ اتنی مرتبہ پڑھ کے پی جائیں تو آپ کو جو ہے وہ فلاں بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر وہ قرآن اور سنت میں چیز موجود نہیں ہے تو یہ الہام آج کسی انسان کو نہیں ہو سکتا. آج الہام ہو سکتا ہے, ویسا الہام جو ہمارے دنیاوی معاملات میں اللہ ہمیں مدد کرتا ہے. آپ استخارہ کرتی ہیں, استخارہ کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں, کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں. پھر آہستہ آہستہ آپ کا انکلینیشن ایک کام کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ الہام ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں خیال ڈال دیتے ہیں نیکی کا اور آپ وہ کام کرتی ہیں, یا کوئی کام کا ارادہ ڈال دیتے ہیں. آپ کہتی ہیں چلو میں یہ کام کرتی ہوں, آپ وہ کرتی ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, وہ الہام ہوتا ہے. تو آج شریعت کے کاموں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے جو ہے وہ الہام کر کے یہ بات ڈرائیو کر لی کہ اب معاملہ قرآن کا ایسے نہیں ایسے ہوگا یا سنت کا ایسے نہیں ایسے ہوگا. اس چیز کو ختم کر دیا گیا. اور جہاں تک سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا ہے قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین, تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہاڑوں سے بھی کہا ہے, پہاڑوں سے بات کی ہے, اللہ نے مکھیوں سے بات کی ہے, اللہ نے مکھیوں کو ایڈریس کیا ہے اور ان کے ساتھ یہی کالنگ ناؤنز لگائے ہیں, حرف ندا لگائے ہیں. تو اس سے کیا ہو جائے گا, وہ کیا نبی بن جائیں گی مکھیاں یا پہاڑ نبی بن جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ زیادہ تر خیال یہی ہے اسکالرز کا کہ یہ الہام کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا تھا, فرشتے کے ذریعے بات نہیں تھی اور نہ ہی یہ نبی ہونے کے لحاذ سے ڈائریکٹ سپیچ تھی. تو اللہ نے کہا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اے ذوالقرنین, اب دو آپشن ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے دیے, تم چاہو تو اس قوم کو سزا دو. کس اینگل میں سزا دینے کی بات ہو رہی ہے, کون بتا سکتا ہے مجھے؟ کانکر کر لو, یعنی ان سے جنگ کرو. شاباش, بالکل ٹھیک. یعنی عذاب دینے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ان سے فائٹ کریں, آپ ان سے مقابلہ کریں, یا آپ کیا کریں, وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, یا آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. یعنی ذوالقرنین اور کوئی بھی طاقت رکھنے والا جب اپنے سے کم کسی نیشن کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہی دو خیال آ سکتے ہیں کہ یا ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کیا جائے یا ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو قیدی بنا لیا جائے. تو ذوالقرنین کا جو آپشن تھا وہ آپشن اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر بیس تھا. اور یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جس علاقے میں ذوالقرنین پہنچا تھا وہاں کچھ لوگ نیک تھے, ایمان والے تھے, توحید والے تھے, اور کچھ لوگ کافر تھے. اگر سب مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ سب یہ نہیں کہتا کہ کس کو جس کو چاہو اس کو سزا دے دو, اس سے لڑائی کر لو, اور جس سے چاہو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لو. اور اگر سب کے سب کافر ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ کہتا کہ جس کو چاہو اس کو چھوڑ دو. صحیح. تو اس آیت سے ہی ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دونوں طرح کے لوگ تھے, بعض لوگ توحید پر تھے, بعض لوگ کافر تھے. اور ذوالقرنین کا یہاں پر نیریٹو بھی سامنے آ گیا کہ وہ میسیکر کرنے کے لیے یا کلنگ کرنے کے لیے جو تھا وہ نہیں گیا تھا. ذوالقرنین نے کہا آیت نمبر 87, قالا اما من ظلم فسوف نعذبوه. ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا ہے, اور ظلم کس میننگ میں آ رہا ہے, ابھی میں نے آپ کو ذوالقرنین کی کوالٹی بتائی تھی انصاف قائم کرنے کی, تو ظلم کس کو کہہ رہا ہے؟ نا انصافی کو کہہ رہا ہے. جس نے نا انصافی کی ہے, انجسٹس کیا ہے, یعنی جو مرڈرر ہے, جو کلر ہے, جو کرمنل ہے, اس کو انقریب ہم سزا دیں گے, یعنی اس کو ہم پنش کریں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کا رب اس کو سخت عذاب دے گا. عذاب النکرا، ہاریبل پنشمنٹ. آیت 88، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین ریوارڈ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اسے آسانی دیں گے اس کے کاموں کے اندر، یعنی ہم اس سے امن کے ساتھ بات کریں گے، ہم اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بہت ہی سمجھدار عقل مند انسان تھا. اس نے قوم کو ایک ساتھ ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا، بلکہ اس نے قوم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. جو انصاف کرنے والے تھے ان کو ایک طرف کیا، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کو ایک طرف کیا. اور یہی ہوتی ہے عقل مند رولرز کی نشانی، کہ جو کبھی بھی کرمنلز کو اسی طرح ڈیل نہیں کرتے جیسے کہ عام عوام ہوتی ہے. وہ کبھی بھی کرمنلز کو اتنا بینائن نہیں سمجھتے جتنا کہ ایک معصوم شخص ہوتا ہے. یہ آپ کو اس رولر کی کوالٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے، جو کہ جسٹ رولر تھا اور وہ کرمنلز کے ساتھ اسٹرکٹ تھا. ویسے دنیا کے رولرز نہیں، جو کرمنلز کے ساتھ نرم ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. جو جنرل ٹرینڈ آپ کو ظلم کا دنیا کے اندر، ناانصافی کا نظر آتا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جو مقام تھا، اس کی طاقت نے اس کے دماغ کو کرپٹ نہیں کیا تھا. ورنہ ہم نے کل بات کی تھی کہ طاقت کیا کرتی ہے، پاور کرپٹس. طاقت آپ کی دل کی کیفیت، دل کی نرمی، آپ کے دل کے خلوص کو تباہ کر دیتی ہے، اور آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو تکبر سے بھر دیتی ہے. اور اس شخص کی کوالٹیز آپ کو ان آیات کے ذریعے نظر آ رہی ہیں. یہ یہی کوالٹیز ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہسٹورینز نے اور مفسرین نے کنگ سائرس کی پرسنالٹی کو جج کیا ہے. اور ان سب کو جب ٹیلی کیا گیا تو ان کو یہی لگا کہ یہ کلوزسٹ پرسنالٹی جو ہے وہ یہی بن رہی ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. تو اس نے بھی، اس شخص نے بھی یہ کام کیا، اور اس نے کہا کہ جو ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، فَنُعَذِّبُهُ، ہم اس کو پنش کریں گے. اور نیکی کرنے والوں کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو اجر دیں گے. کیا کہا اس نے؟ فَلَهُ، تو اس کے لیے ہے جزاء الحسنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی دیکھیں بڑی خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے. کیونکہ مومن دنیاوی فائدوں کے لیے نیکی کرتا ہی نہیں، تو اس نے بھی دنیاوی فائدے اپنی طرف سے دینے کا معاملہ جو ہے وہ مینشن ہی نہیں کیا. اور جو حضرت خدیر کے واقعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارا شر انسان اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. فَنُعَذِّبُهُ، اگر لڑائی کریں گے تو ہم کریں گے، سزا دیں گے تو ہم دیں گے، پنش کریں گے تو ہم کریں گے، عذاب دیں گے تو ہم کریں گے، یہ اس نے کہا. اور سارا خیر کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس نے یہاں کہا فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین اجر ہے. اب وہ بہترین اجر ایمبیگوس ہے، یقیناً مومن کے لیے دنیا میں بھی آسانی آ سکتی ہے اور آتی ہے، لیکن اللہ نے مومن بندوں کی صفات یہ بتائی ہیں کہ مومن بندہ دنیاوی اجر کے لیے، ورلڈلی گینز کے لیے نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا. اس کو لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے ہوتی ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ، لوگ تعریف نہیں کرتے الحمدللہ. وہ کس کو سنا رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو سنا رہا ہوتا ہے. دو آتے ہیں یا 20 آتے ہیں، وہ کس کو سنا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو سنا رہا ہوتا ہے. مومن اللہ کے راستے میں جھوٹیاں سیدھی کرتا ہے یا مائک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے. ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے.